نعت شریف کے اشعار ہیں میرے مرشد محبوب سیدی حسن الدین حبی محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں قرض کرتا رہتا ہے کہ حضرت والا ہی کی باتیں ہیں, مفہوم ہے, الفاظ تو نہیں ہے, لیکن ایک جسم کی حاضری ہے اور ایک روح کی حاضری ہے, دل کی حاضری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول حاضری نصیب فرمائے, دل کی حضوری کے ساتھ, آداب کے ساتھ. پہلا شعر سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری حاضری, لیکن اس شعر کی روح یہی ہے کہ دل کی حاضری ہو, یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے بیابان سے نجات دیں اور گلستان طیبہ سے مسرور فرمائے, یعنی شریعت اور سنت کی اتباع. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, تجلی کوہ طور پر نازل ہوئی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس قدر قوی تھی کہ اس کی تاب نہ لا سکا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور ایک عاشقانہ تفسیر مولانا رومی نے فرمائی ہے کہ کوہ طور بھی اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا, در حقیقت یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی عاشق ہے, لیکن ظہور اس کا نہیں ہو پاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی تو کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اس کی تجلی اس کے ہر ذرے میں نفوذ کر جائے, جذب ہو جائے. تو کبھی نور ہوں گا, کبھی طور ہوں گا. اسی طرح سے نور ظاہر میں ڈوب جاتا ہے آدمی, نور میں نور ہی نور ہے, چاروں طرف روشنی روشنی ہے, ظاہر بھی ٹوٹ گیا, لیکن کبھی طور ہوں گا کہ دل چکنا چور ہو گیا, عشق میں چکنا چور ہو گیا اور اس میں نور اس کے ذرے دل کے ذرے ذرے میں جذب ہو گیا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بپہلے شفاعت میں مغفور ہوں گا, بپہلے شفاعت میں مغفور ہوں گا, گناہوں سے اپنے
Thank you.
آداب میں سے پڑھ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے استاد صاحب کی نگرانی میں, تو بدگمانی سے متعلق احادیث مبارکہ پڑھنے میں آئی, دل دہل گیا اور معلوم ہو گئی اپنی حقیقت کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نیک صحبت میں بھی رہتے ہیں اور اللہ اللہ بھی کرتے ہیں, ذکر و تلاوت کی بھی توفیق ہوتی ہے, یہ تمام اعمال تو ہیں لیکن دل کتنا گندا ہے, ظلمت بھرا دل ہے, یہ غیبت ہے, بدگمانی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض رکھنا ہے اور تجسس رکھنا دوسرے لوگ کیا بات کر رہے ہیں, تحسس رکھنا کہ ٹوہ میں لگے رہنا, یہ سب باتیں اس قدر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے کہ مونڈنے والی ہیں, مونڈنے والی, جیسے بال منڈاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مطلب بال منڈانے سے نہیں بلکہ دین کو برباد کرنے سے ہے, کہ اس کا دین تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, جس میں یہ امراض ہوتے ہیں, غیبت, بدگمانی, مختلف احادیث ہیں لیکن متواتر یہی گناہ جو باطنی گناہ ہے اس میں متواتر یہی باتیں آ رہی ہیں, غیبت کرنے والا, دل میں بغض رکھنے والا, قطع تعلق رکھنے والا, نفسانی غرض سے قطع تعلق رکھنے والا اور بدگوانی کرنے والا. اس بدگوانی پر حکیم الامت کا ملفوظ میرے استاد صاحب نے بتایا کہ بدگوانی کی علامت تین ہے, وہ یہ کہ دل میں یقین کر لیں کہ یہ کوئی جو بھی بری بات کسی سے منسوب کر رہا ہے چاہے وہ کیسا بھی فیل ہو تو اس کو اس برائی کو منسوب کرتا ہے کسی سے, یہ بدگمانی ہے, تو اس کا دل میں یقین ہو جائے اس کو کہ یہ کام اسی نے کیا ہے, یہ ہمارا اسی طرح برا سوچتا ہے, اس نے ہمارا برا چاہا ہے یا اس نے یہ برا فیل کیا ہے, تو یہ بدگمانی کا یقین ہو جانا اس پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زبردست پکڑ ہے. اور اسی کے متعلق حدیث میں مختلف روایات میں مختلف بیماریوں کے لیے مونڈنے والے کی اصطلاح فرمائی کہ یہ چیزیں مونڈنے والی ہیں, دین کو برباد کر دیتی ہیں, نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. اور فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ زبان سے اس کا اظہار کر دے, زبان سے اظہار کر دیا تو اس میں غیبت کا بھی آ گیا, غیبت بھی ہو گئی, اور دوسرے یہ کہ بہتان بھی لگ گیا, کیونکہ اگر اس نے نہیں کیا تو بہتان بھی اس میں آ گیا کیونکہ وہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ اگر یہ دو نافی ہوں یعنی ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس بدگمانی پر پکڑ جائے, اللہ کی دلیل دینی پڑے گی اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے. تو یہ بدگمانی, تو تیسری علامت یہ فرمائی کہ برتاؤ میں جیسے پہلے معاملہ تھا محبت کا اور توازو کا وہ بدل جائے, اس میں تبدیلی آ جائے, تغیر آ جائے. یہ تینوں علامتیں ہیں بدگمانی کی, جس میں تین میں سے کوئی ایک ہو یا تینوں ہو تو یہ پکڑ کا باعث ہے. اگر یہ فرمایا کہ اگر یہ تین علامتیں نہ ہوں تو پھر وہ بدگمانی نہیں ہے, وسوسہ ہے بدگمانی کا. تو اپنے دل کو ہم جانچ لیں, ٹٹول لیں. یہ مرحلہ, یہ فتنہ, یہ آزمائش عورتوں کے لیے زیادہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے لیکن عورتوں کے لیے بہت زیادہ ہے, کیونکہ گھر میں ساتھ رہتی ہیں, بعض زیادہ تر گھروں میں جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں یا اور بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, آپس میں تعلقات خراب رہتے ہیں, نہ بھی رہتے ہوں جوائنٹ فیملی میں لیکن تعلقات تو دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور چونکہ رسومات میں اکثر رسومات میں مبتلا ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں اور جانا آنا نہیں ہوتا. بعض لوگ دین میں آ جاتے ہیں تو جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اپنی رسومات میں کوئی شریک کرنا چاہتے ہیں طرح طرح کے بہانوں سے، تو وہ نہیں آتے تو پھر اس طرح بدگمانیاں اور غیبتیں اور کیا کچھ اس میں بیٹھ جاتا ہے. تو ہم سبھی کو ضرورت ہے اپنے دل کو پاک کرنے کی. تو یہ ایک بڑی گندی بیماری ہے بدگمانی کی. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے، کوئی بھی اس سے مل جول نہیں رکھتا، اس کو پوچھتا نہیں، سب سے جو ہے اس کو عداوت ہو جاتی ہے. یہ عداوت بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غیر اللہ کے لیے ہو، نفس کے لیے ہو، تو تین دن سے زیادہ اس سے جھگڑا رکھنا اور بول چال بند رکھنا یہ بھی منایا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو قطر رحمی کرنے والا ہے، یعنی غرض نفسانی کی وجہ سے ایک سال تک نہ ملا اپنے بھائی سے، سلام دعا نہیں کی، بات چیت نہیں کی، موقع بھی ملا لیکن وہ نہیں ملا، اس سے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ایسا آدمی جو ایک سال تک ترک تعلق کیے بیٹھا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا. اس قدر آگاہیدیں پڑھ رہا ہوں کہ بالکل دل و دماغ مفلوج سا ہو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے کہ یا اللہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے بزرگ ہو گئے ہوں گے، کہاں پہنچ گئے ہوں گے، لیکن دل کا تو حال کچھ اور ہی ہے. شرم سے گردن جھک جاتی ہے. سچ بتاتا ہوں کہ بہت ہی یعنی عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات زبان بند ہو جاتی ہے، استاد صاحب بیٹھے ہیں لیکن زبان بند ہو گئی، تو یہ حال ہو جاتا ہے. اس بیماری سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. میں نے پوچھا بھی استاد صاحب سے، مفتی صاحب ہیں، میں نے پوچھا کہ کوئی اس میں جو ہے کوئی نرمی کہیں، فرمایا کہ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے من دوان، کہ اگر یہ تین علامات پائی جائیں تو بدگمانی ہے اور اس پر پکڑ ہے اور گناہ ہے. تو فرمایا، میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے. ہاں بالکل مشکل ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو ہم آج، میرا اور کچھ کہنے کا ارادہ نہیں تھا، دل میں یہی مضمون آیا کہ ہم مرد بھی، عورتیں بھی، ہماری اولادیں بھی اس مرض سے خوب بچیں اور اپنے دل کو ایک دوسرے سے بالکل صاف رکھیں. شیخ ہو تو مرید سے، مرید ہو تو شیخ سے، اور استاد ہو تو شاگرد سے، شاگرد ہو تو استاد سے، والدین ہو تو اولاد سے، اولاد ہو تو والدین سے، بھائی ہو تو بھائی سے، بہن ہو تو بہن سے، اور خصوصاً ساس ہو تو بہو سے، اور بہو ہو تو ساس سے، نند باوجوں سے. یہ سارے رشتے ایسے ہیں جن میں آپس میں شیطان بدگمانی ڈال ہی دیتا ہے، کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی طرح، اور آدمی بے خبری میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. غیبت تو بار بار یہاں تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ غیبت ایسا گناہ ہے. قرآن پاک میں بھی اس کے لیے واضح بات فرما دی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت اس کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں. تو لیکن بدگمانی کا جو مرض ہے، یہ حیرتناک بات ہے کہ اس میں ایسی احادیث متواتر آئی ہیں کہ جس میں ہم نے غور کیا، ہمارے دوست نے بتایا کہ اس میں تو غیبت بھی آ گئی، اور یعنی اگر زبان سے اظہار کر دیا اور وہ برا ظاہر ہے، برائی اظہار کرے گا نا، جب بدگمانی ہوگی تو بری بات منہ سے نکلے گی، تو اس میں غیبت بھی شمار ہو گئی، اور پھر اگر وہ بات اس میں نہ ہوئی تو یہ بہتان ہو گیا. تو یہ تو مجموعہ ہے خرابیوں کا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موڑنے والا فرمایا کہ جیسے آدمی بال موڑتا ہے، بالکل صاف کر دیتا ہے، بال غائب نظر ہی نہیں، ایسے یہ دین کو برباد کر دیتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ کا مویش یہی ہے کہ دین کو تباہ کرنے والی، یہ دین کو برباد کرنے والی، موڑنے والی، الحالقہ، یہ لفظ سے حلق، حلق سے ہے حالقہ، کہ یہ حالقہ ہے، یہ بدگمانی، یہ بیماری موڑنے والی ہے، دین کو برباد کرنے والی. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کام مشکل تو بہت ہے، لیکن جتنی مشکل اٹھائے گا اسی قدر نور پائے گا، اسی قدر نور پائے گا. مثلا بیجا غصہ ہے، حرام غصہ ہے، اب غصہ آیا لیکن اس کو پی گیا. حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا نور بن جاتا ہے. اسی طرح غیبت بھی ہے کہ اگر غیبت کا تقاضا ہے شدید، کہ کسی سے رنج پہنچ گیا، کسی سے کوئی بات ایسی، یعنی اس سے کوئی تعلق خراب ہے، तो दिल चाहता है कि उसकी कोई कोई ना कोई बुराई निकालें, कोई ऐब निकालें उसका, कोई अच्छाई भी हो तो उसमें कीड़ा डाल दें। ये दिल चाहता है, तकाजा होता है शदीद, लेकिन जितना शिद्दत का तकाजा होगा, गीबत का भी मामला यही है कि अगर जबान बंद रखेगा और पी जाएगा उसको तकाजे को, तो इंशाल्लाह उससे भी हजारों गुना नूर पैदा होगा और शदीद मोहब्बत अल्लाह ताला की उजागर होगी और बहुत कुर्ब आजम अल्लाह ताला का नसीब होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी विलायत रखी ही गुनाहों को छोड़ने पर है, तकवा इख्तियार करने पर। तो इस गुनाह को छोड़ेगा, जिस शिद्दत का तकाजा होगा गुनाह का, उसको न करने पर दिल पर जो जबर आएगा, जाहिर दिल पर उसी के बकदर मुशक्कत आएगी। तो ये मुशक्कत उठाना हम सीखें, दिल को तोड़ना हम सीखें, जबान को बंद रखें, फिर देखो कि खुदा ताला क्या करते हैं, कैसा कुर्ब नसीब होता है, कैसा फिर जो है हमें अल्लाह अल्लाह करने में नूर मालूम होगा और कैफियत बेहतरीन हो जाएगी, इश्क बढ़ जाएगा हमारा इंशाअल्लाह ताला। गुनाह भरे हुए हैं ना दिल में, दिल में जगह ही नहीं है कोई लतीफ जात की, जगह ही कहाँ है, नूर की जगह कहाँ है, जुल्मत भरी हुई है। तो ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि दिल को तोड़ेंगे, अपने तकाजों को, गुनाह के तकाजों को तोड़ेंगे। और भी गुनाह है, लेकिन ये जो तवातुर से ये आए हैं कि जिन ये बाब है खास कि जिन चीजों से मना किया गया है, ये सारे बातिनी गुनाह है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, गीबत है, बदगुमानी है, हसद है, कीना है, बोझ रखना है, तजस्सुस रखना है कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या मामला हो रहा है, दो आदमी बात कर रहे हैं उसके दरमियान में घुस जाना है, कान लगा देना, घर में कहीं बात हो रही है वहां कान लगा देना, ये तजस्सुस है। और तहस्सुस ये है कि लोगों के ऐब की टोह में लगे रहना कि कोई ऐब मिले तो इसको हम दूसरों से बयान करें, इसको दलील करें। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी के पर्दापोशी करता है, पर्दादली करता है और उसको रुसवा करता है मखलूक में, तो खुदा ताला उसको रुसवा करेंगे ऐसी जगह जहाँ, यानी घर के दरमियान में भी होगा, वो अकेला होगा, कोई छुपा हुआ होगा बिल्कुल, तब भी वो मखलूक में जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। इस कदर अल्लाह ताला को नापसंद है बंदों की बेइकरामी। इकराम मुस्लिम से कहते हैं ना, तबलीगी जमात वाले हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइलुल आमाल में लिखा, इकराम मुस्लिम ये है असल इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम ये नहीं है कि वो बेचारे तबलीग वाले और निम्को वगैरह मंगा लेते हैं कि इकराम के लिए मंगाए हैं, तो लोग समझते ये है इकराम मुस्लिम, ये नहीं है इकराम मुस्लिम, ये अलग इकराम है कि जो भाई हो उसके अपने स्टाफ के मुताबिक खातिर मुदारात करे, लेकिन असल इकराम बंदे का ये है कि अगर उसमें कोई ऐब नजर आए उसकी पर्दापोशी करे। और फरमाया एक हदीस में ये भी रिवायत आई है कि झूठ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल झूठ से मना फरमाया, सिवा तीन किस्म के झूठ के। एक वो झूठ तो जो आदमियों में सुलह कराने के लिए बोले और उससे किसी का जरर भी ना हो, इस होशियारी से बोले कि उसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिलाजारी ना हो, तो ऐसा झूठ बोल देना, मसलन दो आदमी है झगड़ा है हमें आपस में, हम जाके एक तो है चुगलखोर जाके और आग भड़काता है, ये उसका उलट है, इससे भी बड़ी सख्त वईद है, लायक कुलुल जन्नत कत्तातुन, ये चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा जब तक गर्मी यानी सजा नहीं भुगत लेगा, और इन बातों की बड़ी कड़ी सजा है। कल या आज गालिबन इसी सिलसिले में ये हदीस पड़ी कि ऐसे लोग गालिबन गीबत करने वालों के मुतालिक है, कि फरमाया कि गीबत कर, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कौम पर मेरा गुजर हुआ जब मेराज में, तो हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम से पूछा कि कौन लोग हैं, तो उन्होंने फरमाया कि ये गीबत करने वाले हैं, और उनका हाल ये था कि उनके नाखून तांबे के थे, तांबे के, और अपने मुंह को खरेच रहे थे, खराशे डाल रहे थे, छील रहे थे उससे, नोच रहे थे और अपने सीनों को नोच रहे थे। तो आपने पूछा कि ये लोग कौन है, तो हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये गीबत करते थे, ऐब पर्दादरी करते थे, ऐब दूसरों के ऐब बताते थे, इस किस्म का मफहूम है। तो ये जो है क्या कह रहा था पहले इससे, बहरहाल ये जो बातिनी बीमारियां तवातुर से हैं, तो ये सारी बीमारियों से जो है अपने मर्ज से जान छुड़ानी है, वरना कभी भी अल्लाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किस कदर वईदे हैं इसके अंदर, बड़े बड़े गुनाह हैं। तो बदगुमानी हो गई, गीबत हो गई, हसद हो गया, हसद वो मर्ज है جس میں انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ حسد کرنے والا غمگین رہتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، مثلا مال وغیرہ کے اوپر حرص پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو کیوں دے دیا اور ہم کو کیوں نہیں ملا، اور پھر اس کے زوال کی دعائیں کرنے لگتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش اس سے نعمت جاتی رہے، حسن ہے، مال ہے، یا دنیا کا کوئی اور عیش و آرام کی کوئی چیز ہے یا ترقی ہے. اور اسی طرح دینداروں کو بھی یہ ہو جاتا ہے، دین میں بھی ہو جاتا ہے، مدارس میں، اساتذہ میں، طلباء میں، اور کہاں کہاں نہ ہو جائیے، خانقاہوں میں بھی ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ رحم فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. یہ حسد ہے، اس طرح کینہ رکھنا اپنے بھائی سے، دل کے اندر چھپا کر اور اسے بغض رکھنا، اور اپنی نفسانی غرض سے اسے تک کے تعلق کرنا، قطع رحمی کر لینا، قطع رحمی کرنے والے. ایک حدیث پاک میں یہ روایت آئی ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے اپنے بندوں کو ان کے بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، تو سب کی بخشش اللہ تعالیٰ سب مومنوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے اس شخص ان دو لوگوں کے جو آپس میں مخاصمت رکھتے ہیں دنیاوی غرض سے، نفسانی غرض سے، اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں. تو بھائی دیکھو، یہ تھوڑے دن کی محنت ہے، اور دنیا کے اندر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں، بس پھر اللہ تعالیٰ اس قدر ہماری جائز خواہشات کو پورا کریں گے، اس قدر خواہشات کو پورا کریں گے، اس قدر عیش و عشرت میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کا کچھ نہیں کیا، اور پوری کوشش کر کے ہم اپنی طاعت کو بجا لائیں اور گناہوں کو چھوڑیں، اور واقعتاً یہ بات بس بیان تک نہ رہے بلکہ واقعتاً ہم اس پہ محنت شروع کر دیں کہ اپنے دل اور زبان اور آنکھ. بعض لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آنکھ کی حفاظت تو ہم نے خوب مشق کر لی، اللہ کے فضل سے توفیق ہونے لگی، لیکن زبان کی حفاظت تو اس سے بھی زیادہ مشکل معلوم ہوتی ہے، زبان کی حفاظت اس سے ہی مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ فوراً پھسل جاتی ہے، دل میں خیال آیا کٹ سے بھول دیا. اسی لیے آج ہی یہ باب بھی ہم نے پڑھا الحمدللہ، کہ جس میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیاوی امور میں ٹھہر کر عمل کرنے کو فرمایا ہے، حلم کے ساتھ، وقار کے ساتھ عمل کرنے کو فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدالق آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، حضرت کے بیان میں بھی ہے کہ ایک وقت آیا عبد القیس کا، ان کے سردار سے اشج، تو وہ ان کا وقت جب حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ اشتیاق سے پر تھے، ان کا دل بہت ہی زیادہ مسرور تھا اور مشتاق تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو وہ لوگ جس حال میں تھے دوڑ کر اپنے سروں سب سامان وغیرہ سواریوں کو یوں ہی چھوڑ کر اشتیاق میں دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کے وہ سردار اشد جو تھے، اشد عبد القیس، وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، تو قوم نے جواب دیا کہ ہمارے سردار اشد ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، انہوں نے عرض کیا کہ میں ان لوگوں کی سواریوں کو باندھا، ان کے سامانوں کو ٹھکانے پر رکھا، پھر غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر یہ دو بہترین خصلتیں ہیں، ایک حلم اور ایک آنا، یعنی کہ ٹھہر کر کام کرنا اور بردباری کے ساتھ کرنا. تو یہ ٹھہر کر ہم زبان کو استعمال کریں، یہ کہنا چاہ رہا تھا کیا زبان کو بھی ہم ذرا ٹھہر کے، ذرا لگام دے کے، ذرا مالکانہ اختیارات کو استعمال کر کے ذرا ہم استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے اس کو استعمال کریں، کہ کہیں جس طرح آنکھ امانت ہے کہ غیر جگہ نہ اٹھے، مرضیات الہیہ کی مطابق اٹھے، نامرضیات الہیہ کی طرف نہ اٹھے، اسی طرح زبان بھی اللہ کرے ہماری وہ بولے جس میں نور ہو، وہ بولے جو خدا کی مرضی پر ہو، وہ بولے جو خدا کی چاہت کی ہو، وہ بولے جس سے خدا راضی ہو، اور اس ایک حرف کو بھی ہم اپنی زبان سے ایسا نہ نکالیں جس سے ہمارا مالک ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ بندوں کی بے احترامی ہے. خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عزت اتنی پیاری ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آبرو ریزی نہیں چاہتے، آبرو کو برباد کرنا نہیں چاہتے بندوں کے سامنے. جو بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ جانے، ہمیں کوئی حق نہیں کسی کو حقیر سمجھنے کا، اور کسی کو ہمیں برا جاننے کا یا اس سے بدگمانی کرنے کا کہ اس نے ایسا ویسا کیا ہوگا. ایک سیاسی میدان بھی ہے جس میں لوگ بہت غیبتیں اور بہت قیاس آرائیاں کرتے ہیں بلا وجہ، بدگمانیاں سنی سنائی پر جو ہے تو میں آج بھی ایک جگہ میں جا رہا تھا تو وہاں ایک دوست مل گیا پالک کے متعلق, تو دکان ہے ان کی, اس پہ بٹھا لیا, چائے وغیرہ قہوہ پلانے لگے. تو وہیں پر اس قسم کا تذکرہ ہونے لگا کہ سعودی عرب والوں کو یہ چاہیے اور وہ یوں کر رہے ہیں, وہ یوں کر رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ بہت سختی سے منع فرماتے تھے کہ عربوں کو ہرگز ہرگز برا نہ کہنا. اللہ تعالیٰ نے وہ شہزادے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کعبہ جیسی دولت سے نوازا, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی وہیں پر ہے, اور وہ مدینہ منورہ کی کیا بات ہے اور حرم شریف کی کیا بات ہے, کعبہ ہمارا جو مکہ مکرمہ ہے اس کی کیا بات ہے, اور وہاں کے لوگوں کی کیا بات ہے. فرمایا کہ شہزادے ایک توبہ کریں گے اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, اور ہم جو ہے وہ یہیں اٹھاتے رہ جائیں گے, ہمارا کیا حشر ہوگا. اور سوال یہ ہے کہ اس برائی سے کوئی فائدہ تو بتلاؤ کہ ہمیں یہ دل کی جو ولادت ہے اپنے زبان پہ لے آئے, گویا دل کا پیخانہ زبان پر لے آئے. پیخانہ ہے غیبت, بلکہ اس سے بھی بدتا ہے, پیخانہ اگل رہی ہے زبان, اور پیخانہ جو ہے وہ بدگمانی کر کے دل بھی خراب ہو رہا ہے. پیخانے سے بھی بدتر ہے وہ دل جس میں بدگمانیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, غیبت کا ڈھیر لگا ہوا ہے, بہتان کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کینہ اور بغض کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بھلا ایسا دل کہاں اللہ والا بن سکتا ہے. اللہ کے لیے میں بھی اپنے اور ہم سب بھی اپنی جانوں پر رحم کریں اور اس زندگی کو اللہ پر فدا کریں. جو بھی بدگمانی اگر پیدا ہوتی ہے دل میں, فوراً اس کی اچھی تعبیر کر لیں کہ نہیں بھائی ایسا اس نے نہیں کیا ہوگا, ہو گیا ہوگا کسی بھی وجہ سے ہو گیا ہوگا, یا کوئی اس کی اچھی تعبیر کر لیں کہ نہیں اس نے اچھا ہی چاہا ہوگا, کوئی اس سے بدگمانی نہ رکھیں. تو یہ دل کو اپنے پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ واقعتاً ہو, بیان تک نہ ہو, اپنے اوپر لاگو کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ واقعتاً صدق دل سے ہم دیکھو اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے دلوں کا حال ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس لیے ہم کیا چھپا سکتے ہیں, اللہ سے کہاں چھپا سکتے ہیں, کسی انسان سے چھپا لیں گے لیکن اللہ سے کہاں چھپا سکتے ہیں. اس لیے صدق دل سے ہم ارادہ کریں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اپنے دل کے اندر ان گندگیوں کو ہرگز ہرگز جگہ نہیں دیں گے, بلکہ اپنے دل سے ان کو بہت دور کر دیں گے, اور اپنے دل کو ان سے بہت دور کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم مدد بھی مانگیں گے کہ اللہ ان گندگیوں سے, شیطان نے جو ہے ہمیں اس میں جال میں پھنسا دیا ہے, دلوں کو گندا کر دیا ہے, تو اے اللہ ہماری مدد فرمائیے اور ہم کو جو ہے اس سے جو ہے وہ نجات دلا دیجیے, تزکیہ کامل فرما دیجیے. اس طرف دھیان کم جاتا ہے, لیکن بس یہی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں تیز گام نہیں ہو پاتے, ترقی نہیں کر پاتے ہیں. جبکہ ہمارے حضرت نے سنایا بھی تھا, ہم لوگوں نے بیان میں سنا بھی ہوگا کہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا یہ عبرت ناک قصہ, کہ ایک کیڑا جو ہے وہ انگور کا رس چوسنے چلا, اور راستے میں اس کو ایک کیڑا ملا, اس نے کہا کہ دیکھو اوپر جاؤ گے تمہیں وہاں انگور کا رس ملے گا, تھوڑا اوپر جانا. جب وہ چلا انگور کی بیل پہ تو راستے میں اسے پتے ملے, ہرے ہرے پتے تازہ, تو ہر درخت کے پھل کا جو ہر جو پھل ہوتا ہے اس کا درخت کے تنے میں پتے میں رگ و ریشے میں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے ذائقے کا, تو اس نے بھوک ہو گئی اس کو, پتا کھانا شروع کر دیا, اس نے اس کو انگور کا ذائقہ آیا, بس اس نے وہیں پر اپنی ساری زندگی گزار دی یہ سمجھ کے کہ بس اتنی محنت کون کرے, انگور تک کون پہنچے, یہیں جو کٹھیلا کڑوا کٹھیلا مل رہا ہے وہی کھا لو. تو یہ گناہوں کا کڑوا کٹھیلا ہم کھا رہے ہیں اور ہم انگور کے رس سے محروم ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب سے ہم محروم ہیں. جو خواجہ سے لذات کائنات ہے ان اس کو پانے پا کر ہم لذات کائنات ہیج ہو جائیں گی. لذات کائنات کیا بیچتی ہیں, خالق لذات کائنات کیا گیا. تو ہم جو ہے اس انگور سے ہم محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گندگیوں سے نجات دے, ہر گھر ہر مسلمان گھر کو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بدنگاہی کی لانگ جو کیبل سے اور اسمارٹ فون کے ذریعے آ رہی ہے, یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بھائی یہ بھی فتنے ہیں, یہ بھی بہت زیادہ محنت کی چیز ہے, اس پر بہت محنت کرنی ہے. ہمارے حضرت قطب زمان علیہ اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا, اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب خوب صحت عطا فرمائے, یہی فرماتے ہیں کہ بھائی دل بنانا چاہیے, دل دل کو بنانے کی محنت ہم نہیں کرتے, بس جیسا تیسا ہو گیا ہو گیا. اسی لیے دلوں میں اندھیرے ہیں, پریشانیاں ہیں, غم ہیں, ہوم ہیں, فکریں ہیں, اور ایک مسائل سے گھرا ہوا ہے. بس ان چیزوں سے ہم دل کو اپنے پاک کریں اور محنت کس پہ شروع کر دیں؟ انشاءاللہ تعالی نور ہی نور ہوگا، انشاءاللہ تعالی قرب ہی قرب ہوگا، انشاءاللہ تعالی مزہ ہی مزہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی جو بوجھل پن بھاری پن رہتا ہے وہ سب کا سب دور ہو جائے گا، گلاب کے پھول کی طرح ہلکے ہو جائیں گے. جیسا کہ حسد کا علاج ہمارے حضرت نے بتایا ہے کہ جس کو حسد ہو جائے، پہلے تو اس کی وعید بتلائی ہے کہ جس کو حسد ہوتا ہے ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کی ساری زندگی ہے اس کا وبال ہے حسد کا. اور فرمایا کہ حسد حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد کا علاج یہ بتائیں کہ جس سے حسد ہو بھائی اس کے لیے خوب دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، جس چیز سے حسد ہو، اس کی جس نعمت سے حسد ہو، اللہ اس کو اور دے دے، اللہ اس کو تقویٰ دے دے، اللہ اس کو نوالا بنا دے، اللہ اس کو جان مال عزت آبرو عطا فرما، اللہ اس کو خوب صحت عطا فرما، جو بھی بھلائی کی دعا ہو سکتی ہے اس کے لیے وہ دعا کرے. اور کبھی کبھار ہو سکے تو اس کو کوئی ہدیہ پیش کر دے، محبت میں اللہ کی محبت میں ہدیہ پیش کر دے. حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑے ہی دن کے اندر تمہارا دل گلاب کے پھول کی طرح ہلکا ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا. کیا فائدہ گناہوں کو پالنے سے، مغموم رہنے سے، پریشان رہنے سے، بوجھل اور بھاری رہنے سے، کیا فائدہ؟ اچھے کیوں نہ رہیں ہم، پاکیزہ کیوں نہ رہیں ہم، کیوں ہم نہ اپنے دل کو نورانی بنائیں، کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں ترقی کریں؟ جنت میں انشاءاللہ تعالی ایش ہی ایش پائیں گے. اللہ تعالی مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بری بری گندی اور غلیظ بیماریوں سے، غیبت سے بھی، بدگمانی سے بھی، اور بدنگاہی سے بھی، اور حسد سے، اور کینہ سے، اور بغض سے، اور قطع رحمی سے، اور عیب کے ٹول لگانے سے، تجسس سے، اور تحسس سے، اور بغض سے، اللہ پاک سب بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اس سے پاکی اور صفائی نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تغلبه بتقوی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو سیاہ اور سرخ رنگ کے سبب بہتر نہیں ہے، مگر تو ان دونوں میں کسی ایک سے فضیلت حاصل کر سکتا ہے، یعنی تقویٰ سے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہ سے مراد اہل عجم ہیں اور سرخ رنگ سے مراد اہل عرب ہیں، اور مطلب یہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ فضیلت کا مدار ظاہر رنگ اور صورت پر نہیں ہے اور نہ نسبت پر ہے کہ فلاں سید اور فلاں پٹھان ہے، بلکہ افضل وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک میں ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تم سب سے زیادہ متقی ہے. الحمدللہ، سنتوں کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، یہ پھر سے پڑھ کر، شروع سے پڑھ کر سناتا ہوں، اختتام کو پہنچ گئی تھی، مگر مجھے اس کے مقدمے میں جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عرض مؤلف کے نام سے، بے حد نور معلوم ہوتا ہے، اور سنت کی قیمت ہر دفعہ پڑھنے سے پڑ جاتی ہے، اس لیے میں اس کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد اختر رف اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا ہے کہ شریعت اور طریقت، تصوف اور سلوک کی بنیاد اتباع سنت ہے، منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر موقوف ہے اور انتہا بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف ہے، یعنی شروع ہی سنت کی اتباع سے کرے اور اس کے انتہائی یعنی اللہ کا انتہائی قرب بھی زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے. اس کی انتہا یعنی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کے اتباع کا ثمرہ ہے. کیونکہ فتبعونی پر یحببکم اللہ کی ترتیب منصوص ہے. اس لیے سید الطائفہ شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ یعنی اللہ تک پہنچنا اسی لیے بہت جلد نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے. اگر آج امت سنت کے راستے پر آ جائے تو اس کی دوری حضوری میں تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل حل ہو جائیں. میرے اشعار ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. صلی اللہ علیہ وسلم. طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, اس کا ذاتی سفینہ بھی طوفان سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کا اجتماعی سفینہ بھی انشاءاللہ تعالی طوفان سے نکل جائے گا. اور اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالی نے احقر یعنی ہمارے حضرت سے ایسا کہلوا دیا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اکابر علماء کا پسندیدہ ہے. بعض احباب نے کہا کہ اتباع سنت پر اس سے زیادہ اچھا اور اثر انگیز شعر نظر سے نہیں گزرا, اور ماریشس کے سفر کے دوران احقر نے دیکھا کہ وہاں کی جامع مسجد میں بھی لکھا ہوا تھا. میرا وہ شعر یہ ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ تعالی شان. اور اس بارے میں ایک بشارت عظما بھی ہے, ایک صالحہ عورت کو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احتر کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر, آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت پسند ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا. ایک دوست نے کہا کہ شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. اگر یہ ہمارے حضرت کے تمام اشعار میں کہیں نہ کہیں آج ایک حدیث شریف پڑھی ہے اتفاق سے کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں بتلایا گیا ہے یہی بات کہ منافق یا فاجر کے اوپر گناہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے مکھی بیٹھ جائے, اور بےآنی یہی الفاظ ہیں جو ہمارے حضرت کے اشعار کے الفاظ ہیں کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکھی بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرح اس نے اڑا دی. بہت معمولی بات ہو گئی. اور مومن پر جو ہے جب گناہ کر بیٹھتا ہے مومن خطا ہو جاتی ہے اس سے تو اس کے لیے پہاڑ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس پہ گر پڑے گا. تو اسی کو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس کو ناک پر, مگس مکھی کو کہتے ہیں, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس کو ناک پر, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں. ہر شعر میں کہیں نہ کہیں سے حدیث مبارکہ کا جوڑ مل جاتا ہے اور اسی سے بالکل مستند معلوم ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس شعر میں جائے من احیا سنتی فقط احب بنی ومن احب بنی کان معی فی الجنہ, ترجمہ یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ پہلا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. تو فرمایا کہ یہ اس حدیث شریف سے مقتبس معلوم ہوتا ہے. اور من یطع اللہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. فرمایا کہ پیش نظر رسالہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں تقریباً 20 برس پہلے احقر نے تحریر کیا تھا جو الحمدللہ تعالی خانقاہ سے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم ہو چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب تک اس کی تعداد کروڑوں ہو چکی ہوگی اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے جن میں فارسی, انگریزی, بنگلہ, برمی, گجراتی, پشتو, سندھی وغیرہ شامل ہیں, اور عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے. تو ہمارے سامنے ہی ہو گیا تھا اور اس کی وہاں تقسیم بھی خوب بہت بڑی تعداد میں مولانا عبداللہ بنی صاحب جو حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں اس کی وہاں اشاعت بھی کی اور پھیلایا لوگوں میں. ایک مرتبہ وہ سفر میں بھی نکلے تھے صرف اسی کام سے کہ ہر مسجد میں انہوں نے وہاں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں وہاں لوگوں میں تقسیم بھی کی اور وہاں پر رکھوائی بھی. کیونکہ ہمارے حضرت کے تقریباً تمام مواعظ جو ہیں ان کو سعودی اوقاف نے اس کی ضمانت لی ہے کہ یہ صحیح ہیں اور وہاں پر اس کی اجازت دی ہے نشر اشاعت کی. رسالے میں ہر سنت پر صحاح ستہ کی کتب فقہ کے حوالے اگرچہ درج تھے، لیکن بعض احباب علم نے فرمائش کی کہ کچھ مزید حوالے ماں باپ اور صفحات کی تفصیل کے اگر درج کیے جائیں تو رسالے کی افادیت پڑھ جائے گی. چنانچہ الحمدللہ موجودہ اشاعت میں ایک ایک سنت پر کئی کئی کتب احادیث و فقہ کے حوالے مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور احمد کے علم میں نہیں کہ سنن عادیہ پر اتنا مدلل رسالہ کہیں موجود ہو. حوالہ جات کی تفریح و تحقیق میں جامعہ شرف المدارس کے شیخ العزیز حضرت مولانا عبد الرشید صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خدمت انجام دی ہے، لہذا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو احقر کے لیے اور ان کے لیے اور جملہ معاونین کے لیے قیامت تک سب کا جاریہ اور زیادہ نجات بنائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم العارض ہمارے حضرت کا نام. نشدید فیدک نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے معقولات و مشروبات و منقوبات میں اور آپ کے لباس سے متعلق، مرکوبات میں سات گھوڑے تھے جن کے نام یہ ہیں: سکب، مرتجز، طیف، لزاز، ضرب، صبحہ، ورد، اور پانچ خچر تھے. ایک دلدل، یہ مقوقس شاہ مصر نے بھیجا تھا. دوسرا فضہ فروا نے جو کہ قبیلہ جزام سے تھا بھیجا تھا. تیسرا ایک سفید خچر تھا جس کو حاکم ایلا نے پیش کیا تھا، اور ایک چوتھا اور تھا جو حاکم دومت الجندل نے بھیجا تھا، اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجاشی شاہ حبشہ نے بھیجا تھا. اور دراز گوشت تین تھے، ایک عظیر جو شاہ مصر نے بھیجا تھا، دوسرا اور تھا، تیسرا حضرت سعد بن عبادہ نے پیش کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور دو یا تین سانڈنیاں تھیں، ایک قصوہ، دوسری عقبہ اور تیسری جدعہ، اور بعض نے یہ دونوں نام ایک کے کہے ہیں، اور پینتالیس اونٹنیاں دودھ کی تھیں اور سو بکریاں تھیں، اس سے زائد نہ ہونے دیتے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک بکری ذبح کر دیتے. تنبیہ: فصل میں جو کچھ ذکر کیا گیا بعض امور میں استمرار تھا، بعض خاص حالات و خاص عزمنوں کے اعتبار سے ہیں، اور زیادہ تفصیل کتب احادیث میں ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا اس کی تو کہنے والے کو بھی غیر ضرورت ہے، اور اسی نیت سے کہا ہے اے اللہ مجھ پر بھی رحم فرما دے، میرے گھر والوں پر بھی رحم فرما دے، اور میرے سب دوستوں پر رحم فرما دے، ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما دے، اور اللہ تمام مسلمانوں پر رحمت نازل فرما دے. وہ رحمت اے اللہ جس وقت گناہوں کو چھوڑ دے، اے اللہ شقاوت سے بچ جائے، سعادت نصیب فرما دے. الہ العالمین، ہمارے قلوب کو کامل تزکیہ نصیب فرما دے، کامل پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما کر اے اللہ اپنے قابل بنا دے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے قابل بنا دے. ہم قسم کھا سکتے ہیں، ہم اپنے کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے گندے اور غلیظ ہیں. اے اللہ ہم بار بار آپ سے عہد کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، پھر عہد کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو بھی مگر غفار ہے، یا رب بخش دے میرے سارے گناہ. الہ العالمین، اگر ادھر سے ہمارے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں تو آپ کے کرم کی بھی کوئی انتہا نہیں. الہ العالمین ہم سب پر اپنا فضل خاص اور اپنا کرم خاص اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دے. الہ العالمین اپنی مشیت خاصہ سے الہ العالمین ہم سب کو جذب فرما کر اور یا صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہمارے ہمیں ظاہری گناہوں سے بھی پاکی نصیب فرما، باطنی گناہوں سے بھی کامل پاکی نصیب فرما، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. آج تک جو ہم نے بے توجہی کی، غفلت کی اپنی اصلاح سے، اور اے اللہ آپ کے راستے میں ہم نے بڑی بڑی گستاخیاں کر ڈالی. الہ العالمین آپ سے کچھ چھپا نہیں، بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. الہ العالمین آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ کوئی گناہ نہ چھوڑیے مگر اسے بخش دیجئے، کوئی غم نہ چھوڑیے مگر اسے دور کر دیجئے، اللہ کوئی پریشانی نہ چھوڑیے مگر اس کا حل عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. الہ العالمین دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. الہ العالمین آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے، آپ جس چیز کا ارادہ فرما لیں ناممکن ہے کہ وہ نہ ہو سکے، بس آپ ارادہ فرما لیں کہ آج ہمیں آپ نے اپنا بنانا ہی ہے. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیں، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ آپ کے بندے رسوا ہونے سے بچ جائیں گے، اے اللہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحمت نازل فرما دے، ہم سب کا کام بنا دے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. اللہ دنیا کے بھی ہم آپ ہی کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی، دنیا کے لیے بھی آپ کے محتاج ہیں، آخرت کے لیے بھی آپ کے محتاج ہیں، اور ہم دنیا کے ضرورت مند بھی ہیں، آخرت کے بھی ضرورت مند ہیں. الہ العالمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، برکتیں نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما دے. ہر مسلمان گھر کو اللہ اس گندگی، یہ کیبل اور اسمارٹ فون کی لعنت سے اللہ پاک فرما دے، ٹی وی ڈش کی لعنتوں سے پاک فرما دے، ناچ گانوں سے اور گندی فلموں سے اور اللہ گندی تصویروں سے اور یوٹیوب سے. آج ہمارے ایک دوست کا وہ آیا، انہوں نے کلپ بنا کے میرے ملبوس کا کلپ بنا دیا. ملبوس کیا ہے؟ اگر ایک بات منہ سے نکل گئی، اللہ اسے قبول فرما دے. کہ یوٹیوب جو ہے یہ جنت سے یوٹرن ہے، جنت کو جا رہا ہے لیکن یہ یوٹیوب ایسی، یوٹیوب سے مراد ساری یہ خرافات جو فیس بک اور یہ سب چیزیں ہیں. اور یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ایک فیس بک یہاں پر ہے جس میں اپنی حرکتیں دکھاتے ہیں دوسرے کو، یہ سارا نامہ اعمال یہ فیس بک ایک وہاں بھی قیامت کے دن پیش ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہمارے ظاہری عیوب کی، باطنی عیوب کی، سب کی پوشی پردہ پوشی فرما. ستاری فرمانا یا ستار العیوب، ستاری فرمانا، ہمارے نامہ اعمال سے ان تمام چیزوں کو اللہ صاف کر دے. اب فرما دے اللہ، اب فرما دے، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہم سب کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال برکت وزیر عطا فرما، اور اے اللہ جن کو تنگی ہے اس کو فراقی نصیب فرما، برکت عطا فرما. ان بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ اپنے فضل سے ان کے نیک سارے رشتے عطا فرما دے، محبت والے، حقوق کی ادائیگی والے رشتے، خوف خدا رکھنے والے رشتے عطا فرما دے، ایک دوسرے کے رعایت رکھنے والے رشتے عطا فرما دے، خوش رکھنے والے رشتے عطا فرما دے. ستانے والوں سے، جھگڑے کرنے والوں سے، ظلم کرنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے جالوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اگر یہ تعلق آپ نصیب نہ فرماتے اللہ، معلوم نہیں ہم کہاں گٹر خانوں میں پڑے رہتے ہیں، کہاں گندگیوں میں، بدکاریوں میں پڑے رہتے ہیں. اے اللہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے تعلق نصیب فرمایا. اے اللہ اس تعلق کی لاج بھی رکھ لے، اللہ اس تعلق کی لاج بھی رکھ لے، اور ہمیں ایسا ہی اللہ والا بنا لے جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، جیسا ہمیں نیک اور پارسا بنانا چاہتے تھے. آپ نے آنسوؤں سے، ان کی آہوں سے، آنسوؤں سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ان کی آہیں بھی لگا دے، ان کے آنسو بھی لگا دے. اے اللہ ہم کا درد دل بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہم کی جیسی پاکیزہ حیات نصیب فرما دے، اور ان کو اپنا درجات قرب سے انتہا عطا فرما. الہ العالمین میرے پیارے شیخ قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادا اللہ ذلہ مولانا کے گھٹنے مبارک میں بہت تکلیف ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس تکلیف کو دور فرما دے. الہ العالمین اپنی قدرت سے ان کو بالکل اچھی صحت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حضرت کی پیرانی طیبہ بھی ہماری بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. گھر والوں میں بھی جو عاجز ہیں اللہ ان کو اور تمام افراد و قدام کو بھی اللہ صحت عطا فرما، قوت عطا فرما. اے اللہ رزق بے بہا عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، دنیاوی جسمانی رزق بھی عطا فرما، روحانی رزق بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے پیارے شیخ کو ہم سے انتہائی خوش فرما دے، اور اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے مشائخ کی محبت ڈال دے، کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ العالمین اپنا قرب خاص ہم سب کو عطا فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، کسی مسلمان کو محروم نہ فرما. اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے کر ایمان کی دولت سے نواز دے. الہ العالمین جب جہنم کا پیٹ آپ کی تجلی سے بھرے گا تو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ آپ کو ہمارے دوزخ میں ڈالنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اے اللہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اے اللہ ہم پر رحم کھا لیجیے، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم پر رحم کھا لیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، پر ہمیں بخش دیجیے، اور ایمان کامل پر اور اسلام کامل پر خاتمہ نصیب فرمائیے. ایمان کامل، اسلام کامل پر جینا، اور اسلام کامل اور ایمان کامل پر خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیں.
الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اس کو پورا فرما دے, اس کے مسائل کو حل فرما دے, پریشانی کو دور فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.